نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله عز وجل وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سب سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون سب سے بہترین غلطی اور خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خطا اور غلطی کر کے توبہ کر لیتے ہیں. اور اللہ پاک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والے محبوب بن جاتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکی حاصل کرنے والے ظاہری اور باطنی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتے ہیں. تو کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ خطا نہ کرنے والے اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. ہاں، خطا کر کے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اپنے قصور کا اعتراف ہو جائے، اپنے جرم کا اعتراف ہو جائے، یہ اعتراف اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی اور سرزد ہوتے ہی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، فوراً اللہ پاک سے معافی مانگ لی، فوراً اللہ پاک سے توبہ کر لی. اور مقابلے میں شیطان تھا، اس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے بھی گناہ کیا، لیکن اس نے توبہ نہ کی، شرمندہ اور نادم نہ ہوا. تو دو آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے براہ راست توبہ کا حکم نازل فرمایا ہے، اور ایک آیت تو ایسی کہ جس میں خطاب کیا اللہ پاک نے خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور وہ خطاب بھی ایک قصے اور واقعے کے بعد آیا. میں بہت اشارے کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. سورۃ النور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی کا مضمون اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ مضمون ذکر فرمایا کہ کسی محسنہ نیک اور پاک دامن عورت پر الزام تراشی، بہتان تراشی بہت عظیم جرم ہے، بہت بدترین جرم ہے، جیسا کہ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جرم اور الزام لگایا. ان باتوں کو تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے جو مضمون ذکر فرمایا، اچھا اس الزام میں، اس جرم میں کچھ سیدھے سادھے مسلمان بھی شریک ہو گئے، اور ان کی زبانوں پر بھی کچھ جملے آگے، گو کہ وہ مخلص اور پکے مومن تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو یہ چند لوگ بھی، کوئی تین یا چار لوگ تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں کہ ان کی زبان سے بھی غیر دانستہ طور پر کچھ الفاظ نکل گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور یہ مضمون ذکر فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے سارے کے سارے مسلمانوں سب اللہ کی طرف رجوع کرو، سب کے سب تم مل کر توبہ کرو. ایہا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان پر توبہ کا کرنا فرض اور لازم ہے، جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج صاحب نصاب پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طرح سے توبہ ہر شخص پر فرض ہے. اور تو نماز تو دن میں 5 بار ہے، اور زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر، روزے سال میں 1 مرتبہ 29 یا 30 روزے بالغ آدمی پر، اور حج صاحب نصاب پر زندگی میں 1 مرتبہ، لیکن توبہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، روزانہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے کہ میں از خود روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، جب اللہ کے نبی جو گناہوں سے پاک ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن کے ظاہری گناہ بھی نہیں، باطنی گناہ بھی نہیں، کسی بھی قسم کے گناہ نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ پاک سے توبہ کر رہے اور استغفار کر رہے، تو مجھے اور آپ کو روزانہ کتنی زیادہ توبہ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بس جب کوئی گناہ ہو جائے گا تو ہی توبہ ہوگی، رمضان آئے گا پھر ہی ہم توبہ کریں گے، فلاں وقت سے ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے، اس دن سے ہم توبہ کریں گے. جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آدمی کو شعور نہیں ہوتا. اور پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو اس گناہ کی سزا اس دنیا میں نقد ملتی ہے، اسے شعور نہیں ہوتا. یہ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں. پہلی بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اس دنیا کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کر رہا ہے. جب کوئی نہ کوئی گناہ کر رہا تو پھر اسے توبہ ہر وقت کرنا چاہیے. اب تفصیل ذہن نشین فرمائیں کہ کیسے گناہ کر رہا ہے. ارشاد فرمایا، ایک تو ظاہری گناہ ہے، ظاہری گناہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ ظاہری گناہ اعضاء کے ذریعے سے. آنکھ سے صرف بد نظری کرنا ہی گناہ نہیں ہے، آنکھ سے کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھنا یہ بھی آنکھ کا گناہ ہے، جس کو آج ہم گناہ نہیں سمجھتے. آنکھ سے کسی مسلمان کے عیوب تلاش کرنا یہ آنکھ کا گناہ ہے. آنکھ سے کسی مسلمان کی ٹوہ میں پڑنا یہ آنکھ کا گناہ ہے. بد نظری تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی آنکھ کے گناہ ہے. اسی طرح سے ہر وہ شے جو اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے اس کی طرف دیکھنا یہ بھی آنکھ کا گناہ ہے. دنیا کو یہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا یہ آنکھ کا گناہ ہے. فحاشی کی چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا گناہ ہے. راستے میں چل رہا ہے اور روڈوں کے کناروں پر جو بورڈ لگے ہوئے تصویریں لگی ہوئی ہیں، فحاشی کی تصویریں ہیں، ان کو دیکھنا یہ آنکھ کے گناہ ہیں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر یہ گناہ نہ بھی کر رہا ہو تو کسی ایسی جگہ پر دیکھنا، ایسی جگہ نگاہ رکھنا اور مسلسل اس کو دیکھتے رہنا، جس دیکھنے کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، یہ لو اور بیکار دیکھنا ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو کتنی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں. سمجھدار آدمی اپنے اعضاء کی کیسی حفاظت کیا کرتا ہے. ایک مال والا آدمی اپنے مال کو کیسے بچاتا ہے، گناہ کی جگہ نہ خرچ کرے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں اعتدال میں خرچ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے. بالکل اسی طرح سے آنکھ میرے پاس، آپ کے پاس اللہ پاک کی امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں. میرے دوستو بزرگو، اگر ہم مالک ہوتے نا تو پھر آنکھ کا پھوڑنا از خود جائز ہوتا. اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ کو از خود پھوڑ دیتا ہے تو کہا جائے گا اس نے گناہ کا کام کیا. حالانکہ وہ کہے نا میں نے تو اپنا نقصان کیا کسی کا کیا کیا ہے، تو بھائی آنکھ آپ کی اپنی نہیں ہے، آنکھ کا مالک اللہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہ دی ہے استعمال کرنے کے لیے، اور پھر اس آنکھ کے اندر اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا ہے، ایسا سسٹم لگایا ہے کہ ہر چیز جو ہم آدمی دیکھتا ہے وہ اس کے اندر محفوظ ہو گئی، اور قیامت کے دن وہ ساری ریل سامنے آ جائے گی، کیا ٹھیک دیکھا تھا کیا غلط دیکھا تھا سب دیکھا ہوا سامنے آ جائے گا، اندر اس کے محفوظ ہے. آج اس نظام کو سمجھنا تو کتنا آسان ہے کہ کیمرے کی آنکھ کہتے ہیں آپ کو دیکھ رہی ہے، اور اس میں آپ کی ہر حرکت سیو ہو رہی ہے، ہر عمل آپ کا محفوظ ہو رہا ہے، ہر حرکت اور چہرے کی شناخت کی جا رہی ہے، اور چہرے کی ایک ایک حدود اربع وہاں نوٹ ہو رہی ہے. تو وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا نظام جب اتنی باریکی کو نوٹ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام کیسے نوٹ کر رہا ہوگا، سوچیں تو صحیح. تو پھر آنکھ آدمی سنبھال کر رکھے نا. اسی طرح سے فرمایا کان کے گناہ ہیں، غیبت کا کرنا، غیبت کا سننا، بےہودہ باتوں کا سننا، اسی طرح سے جھوٹ کا سننا، فحش کلامی کا سننا، یہ کیا ہے؟ یہ کانوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ، بے شمار گناہ زبان کے. زبان کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرو. ہاتھوں کے گناہ، گناہ کی طرف گناہ کی چیز کو پکڑنا، بے جا مال خرچ کرنا، اسراف کرنا، یہ ہاتھوں کا گناہ. کسی کو تھپڑ مارنا ناحق، یہ ہاتھوں کا گناہ. پیروں سے گناہ کی طرف چل کر جانا، یہ پیروں کے گناہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گناہ، ظاہری گناہ، یہ بھی انسان کی زندگی میں ہے ہی ہیں. زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آنکھ سے آدمی غلط دیکھ لیتا ہے، آنکھ غلط اٹھ جاتی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بد نظری نہیں کر رہا، کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھ لیا، یہ بھی تو غلطی ہے. کسی مسلمان کا عیب دیکھ لیا اور ٹوہ میں پڑ گیا، یہ بھی تو آنکھ کا گناہ ہے. زبان سے بےہودہ جملہ بول دیا، فحش اور گالی نہیں اگرچہ دی، صرف لغو کام زبان سے، لغو بات زبان سے نکال دی، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ بھی تو گناہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں تھے اور ایک شخص شہید ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اسے خوشخبری سنائی کہ جنت کی خوشخبری ہو، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہو. آپ نے کہا کس بنیاد پر جنت کی خوشخبری سنا رہے اسے؟ کہا اللہ کے رسول، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، بہت مبارک عمل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم اس نے کبھی زبان سے لایانی کا جملہ بولا ہو؟ صرف لیانی کا جملہ بول دینا، لیانی کا مطلب ایسا جملہ جو نہ دینی فائدہ رکھتا اور نہ دنیاوی فائدہ رکھتا، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے اور مضحکہ اور مذاق اڑانے کے لیے کتنے جملے آج ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کسی نہ کسی وقت کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، روزانہ نہ جانے کتنے گناہ ہو کرتا ہے. تو ظاہری گناہ ہے. نمبر دو ارشاد فرمایا باطنی گناہ ہے. باطنی گناہ کیا ہے؟ دل کے اندر کینہ رکھنا باطنی گناہ ہے. دل میں نفرت کو جگہ دینا یہ باطنی گناہ ہے. دل میں کسی مسلمان کا کھوٹ پالے رکھنا یہ باطنی گناہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کا دل ہے، اس میں برائی آتی ہے، اس میں میل آتی ہے، لیکن میل برقرار نہ رہنے دو، دل میں میل مت آنے دو. اول آئے نہ، اور آ گئی تو فوری صاف کرو. ایک بزرگ اللہ والے کے پاس کسی شخص نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا عبادت گزار آدمی ہے، لیکن اللہ کا بندہ غیبتیں بہت کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا غم نہیں کرو، اللہ پاک نے اس کو متعین اور مقرر فرما دیا ہے کہ وہ نیکیاں کرے اور اپنی نیکیاں دوسروں کی طرف منتقل کرے. تو غیبتیں کر کے کیا کر رہا ہے؟ نیکیاں اپنی منتقل کر رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرا گناہ ہے، دوسری قسم کے گناہ جو باطنی گناہ ہیں. دل میں دنیا کی محبت، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو اور دنیا کی چیزوں کی محبت غالب ہو. دیکھو اب ایک آیت سناتا ہوں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. یہ اللہ پاک نے کوئی آٹھ چیزیں تقریباً ذکر کی. کہا اے نبی آپ صاف صاف یہ اعلان کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہارے مال، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان، اور اگر تمہاری چھوٹی چھوٹی تجارتیں، تمہاری بڑی تجارتیں اور تمہارے گھر بار، یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب بن جائیں تو فتربصوا، ان سے کہو کہ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. پتہ ہے ان چیزوں کی محبت انسان کی فطرت ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے، بیوی سے، مال سے، گھر سے، ان چیزوں سے محبت آدمی کی فطرت ہے، آدمی چھوڑ نہیں سکتا. یہاں یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو، نہ، بس اتنا سوال ہے، اتنی بات ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے غالب نہ کرو. بس تمہارے دل میں اللہ کی محبت غالب رہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ جب آپ کے سامنے بیوی کی ایک چاہت آ گئی اور اس بیوی کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑ رہی ہے، تو اگر ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے بیوی کی چاہت کو پورا کر رہا، یا بیوی شوہر کی چاہت کو پورا کر رہی اور اللہ کی نافرمانی کر رہی، یا اسی طرح سے ماں باپ اولاد کی چاہت کو پورا کر رہے، یا اپنا گھر بار بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے اپنے گھر بار کو سنوار رہے، سدھار رہے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں مغلوب ہے، چیزوں کی محبت غالب ہے. چیزوں کی محبت غالب آ گئی، اور جب چیزوں کی محبت غالب آ گئی ہے، احبا کا لفظ ہے، اور احبا کا لفظ یہ بتا رہا کہ یہ محبتیں اگر اللہ کی محبت سے حاوی ہو گئی، غالب ہو گئی، تو فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. گویا کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی نقد سزا تمہیں اس دنیا میں ملے گی، اس گناہ کی نقد سزا دنیا میں ملے گی. تو ایک ظاہری گناہ اعضاء کے ذریعے سے، دوسرے باطنی گناہ دل کے گناہ، دل کے بھی بڑے گناہ، یہی گناہ عرض کر رہا ہوں، حسد دل میں رکھنا، کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، دنیا کی محبت کا غالب ہو جانا، اللہ کی محبت کا مغلوب اور کم ہو جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مغلوب ہو جانا اور غیروں کی محبت کا غالب ہو جانا، یہ دل کے گناہ ہیں. اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس وقت تک میرے اور آپ کے دل میں نہیں اتریں گے جب تک ہمارے دل صاف ستھرے نہیں ہوں گے، دل ان گندگیوں سے پاک جب تک نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور تیسری قسم کے گناہ ارشاد فرمایا، یہ گناہ ہیں کہ آدمی اللہ پاک سے غافل ہو جائے، یہ بھی تو بڑا گناہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی بلب میں، لائٹ میں کرنٹ آ رہا ہے مسلسل تو بتی چل رہی ہے، کرنٹ ختم ہو گیا تو بتی بجھ گئی. بالکل اسی طرح سے مومن کا دل روشن ہوگا ہر وقت جب اس کے اندر اللہ پاک کی یاد کا کرنٹ آ رہا ہو، ہر وقت اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، ایک لمحہ بھی اس کا تعلق اللہ پاک سے نہ ٹوٹے. اب بیچ میں اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، بیچ میں اس نے آرام بھی کرنا ہے، اس نے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اس نے یہ سب کام کرنے ہیں، لیکن اگر یہ سارے کام اس کے 100% دین کے مطابق ہو گئے تو اب اس وقت میں اللہ پاک سے اس کا تعلق نہیں ٹوٹے گا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، بارہا بیانات میں یہ بات آتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، مسنون اعمال بتائے، آپ باوضو ہو جائیں، آپ سورۃ الملک کی تلاوت کر لے، سورۃ الواقعہ پڑھ لے تاکہ اختتام آپ کا اچھا ہو، اور اسی طرح سے معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر آپ علیہ السلام ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی یہ عمل نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہمیشہ پابندی تھی. اور یہ سحر سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، اثرات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے بہترین اور مجرب عمل ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا. آپ علیہ السلام کی پابندی تھی. آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنی زیادہ حفاظت عطا فرمائی ہوئی تھی، فرشتے ہر وقت ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی کتنا اہتمام پڑھنے کا کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنا زیادہ کرنا چاہیے. تو یہ حکم ہے. پھر آپ نے یہ بھی بات سنی ہوگی، کئی بار ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب رات کو کسی بھی پہر آپ کو جاگ آ جائے تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لیا کرے. یہ کیوں سمجھایا؟ تاکہ آپ کا دل غافل نہ ہو اللہ کی یاد سے. تاکہ دل میں غفلت نہ آئے. دو بار رات جاگائی ہے دو بار پڑھ لو, تین بار جاگائی تین بار پڑھ لو. پھر فرمایا یہ پڑھنے کے بعد اگر تین مرتبہ آپ نے یہ کہہ دیا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما مجھے معاف فرما مجھے معاف فرما, اسی کروٹ پر لیٹے لیٹے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, کتنا بڑا اجر ہے. اور فرمایا اگر آپ نے اٹھ کر وضو کر کے دو رکعت نماز نفل ادا کر لیے تو طے شدہ بات ہے کہ یہ نماز تو آپ کی قبول ہو ہی گئی, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز قبول ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو آپ ہاتھ اٹھائیں گے جھولی پھیلائیں گے اللہ کے سامنے, اور اس وقت آپ ہیں اور آپ کا رب ہے, کوئی دنیا کا بندہ نہیں دیکھ رہا, تنہائی ہے اکیلے ہیں آپ ہیں, آپ اپنے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. یہ جو آپ مناجات اللہ سے کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ کیوں عمل بتایا کہ رات کسی پہر آپ کو جاگ آ جائے تو آپ اللہ کا نام لیں. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا سنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ بیدار ہوں تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے, بیٹھنا ہے, اور بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, فوری اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے تاکہ کسی بھی لمحے میں اللہ پاک سے میں اور آپ غافل نہ ہو جائیں. اس لیے یہ اذکار بتائے. تجارت کر رہا ہے, کاروبار میں لگا ہے, اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا کام میں لگا ہوا ہے, تب بھی اس کی زبان پر کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا نام آتا رہے تاکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, جب تم روزی کی تلاش کے لیے نکلو تو خوب خوب اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو روزی کی تلاش کے وقت بھی اللہ کی یاد سے دوری نہیں ہونی چاہیے, اس وقت بھی اللہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے, اور سوتے وقت میں بھی اللہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. یا اللہ ہم کیا کریں کہ رات کو سوئیں گے تو پھر تو آدمی غافل ہو ہی جاتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غفلت سے بچنے کا بھی حل بتایا, جو رات کو سونے سے پہلے 10 آیات پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو رات کو غافلوں میں شمار نہیں کرے گا. سمجھو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, 10 آیات پڑھ کے سو جائے, سنت کے مطابق سو جائے, سمجھو کہ یہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے, ساری رات اللہ کا ذکر کر رہا ہے. باوضو ہو کر سوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ رات کو نیکیاں لکھتا ہی رہتا ہے. یہ کیوں اعمال بتائے؟ اس لیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم ایک لمحے بھی اللہ پاک سے غافل نہ ہو. اللہ اکبر. مجھے یہ بتاؤ, اللہ پاک کو مجھ سے آپ سے محبت ہے, آپ کو اپنی اولادوں سے محبت ہے. جب آپ کا بیٹا آپ سے کہیں جدا ہو جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے, تو آپ پل پل کی خبر رکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں ہے, پل پل کی خبر رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر جناب 1 2 4 6 فون آپ نے کیے, اگر اس نے آگے فون نہیں اٹھایا تو آپ کو کس قدر پریشانی ہوتی ہے. یہ کیوں؟ محبت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہر آن ہر گھڑی رابطے میں رہے, اس کا تعلق مجھ سے نہ ٹوٹے. اور اگر وہ تعلق توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کا نقصان نہیں ہے, بندے کا اپنا نقصان ہے, بندے کی اپنی محرومی, بندے کی اپنی بدنصیبی ہے. کتنا کتنا محروم القسمت وہ انسان ہوگا جسے پتہ ہو کہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سونا ہے پھر بھی نہ پڑھے. اللہ اکبر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, سورۃ البقرہ کی آخری آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جسے معلوم ہو کہ یہ دو آیتیں پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی ساری رات کے لیے کفایت ہو جائے گی, یہ آیات دو آیات آپ کی ساری رات کے لیے کافی ہو جائیں گی. معلوم ہونے کے باوجود جو نہیں پڑھ رہا محروم ہے, بدنصیبی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا یہ عرش کے خزانے ہیں, یہ عظیم شان آیتیں ہیں دو, یہ تہجد کے قائم مقام بن جاتی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تعجب ہے جسے معلوم ہے اپنی اولادوں کو نہیں سکھاتا, کیوں نہیں سکھاتا؟ سونے سے پہلے آج ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹے ہوم ورک کر لیا آپ نے, اسکول کا کام ہو گیا, یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کاش کوئی ماں یہ بھی پوچھے بیٹا سورۃ الواقعہ پڑھ لی ہے, بیٹا سورۃ الملک کی تلاوت ہو گئی, بیٹا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی ہیں, بیٹا معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لی ہے, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی ہے. مسلمان کا گھر ایسا ہونا چاہیے, مسلمان کا گھرانہ ایسا ہونا چاہیے, مسلمان ماں ایسی ہونی چاہیے، مسلمان باپ ایسا ہونا چاہیے جو رات کو اپنے بچوں سے یہ بھی سوال کرے. ٹھیک ہے، آپ اپنی تعلیم، آپ اپنے پیشے، آپ دنیا کی چیزوں کا ضرور ضرور سوال کریں، لیکن ان سوالات میں ایک دین کا سوال بھی آپ بڑھا دیں، ایک ایسا سوال بھی آپ اضافہ کر لیں جس سوال پر اس کی آخرت کا دار و مدار ہے، جس سوال پر اس کی زندگی کے سنورنے کا دار و مدار ہے، اس سوال کو بھی اس سوال کے اندر ڈال دیں، ایک اور سوال بھی ڈال دیں. تو اس بات کا عزم کریں کہ ہم رات انشاءاللہ اس طرح سے سنت کے مطابق خود بھی سونے کی اور اپنی اولادوں کو بھی ان سنتوں پر لانے کی انشاءاللہ محنت کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین قسم کے گناہ انسان کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تین قسم کے گناہ، نمبر ایک ظاہری گناہ، نمبر دو دل کے گناہ، نمبر تین اللہ سے غفلت. اب سنو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ظاہری گناہ نہیں تھا، آپ کا کوئی دل کا گناہ، باطنی گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اچھا ایک ایک لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا تھا، ایک ایک لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑے ہوئے اور اللہ پاک کی طرف رجوع، اس کے باوجود بھی روزانہ کتنی مرتبہ استغفار کر رہے؟ 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ توبہ کر رہے؟ 70 مرتبہ. تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ بعض محدثین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار کرنا اور توبہ کرنا اس لیے ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی ظاہری گناہ نہیں تھا، آپ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے مبرہ، منزہ، پاکیزہ ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مخلوق سے ملتے تھے، اپنے گھر والوں سے ملتے تھے یا لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو زبان پر اللہ کا ذکر تھوڑے وقت کے لیے موقوف ہو جاتا تھا، اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. دل تو کبھی نبی کا غافل نہیں ہوتا، نبی کا دل سوتے میں بھی غافل نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سو رہی ہوتی تھی لیکن دل جاگ رہا ہوتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ استغفار کا معمول تھا، اتنا زیادہ، تو مجھے اور آپ کو کتنا ہونا چاہیے؟ اب اس آیت کو میں دوبارہ دہراتا ہوں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں، تم توبہ کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کامیابی کو اللہ پاک نے جوڑا ہے توبہ کے ساتھ. اور یہ خطاب براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہے، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحبت حاصل کی، آپ علیہ السلام سے تربیت پائی ہے، وہ تربیت پانے والے لوگ، ان کو اللہ کہہ رہا ہے روزانہ استغفار کرو. تو مجھے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں درخواست کروں گا کہ رات سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ ضرور پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. 2 رکعت نماز نفل آدمی پڑھ لے توبہ کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے. اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں جو میں نے عرض کیا تھا، 2 باتیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حفاظت فرمائے. لیکن ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان کو شعور نہیں ہوتا، جیسے سوتے ہوئے آدمی کو شعور نہیں ہوتا، اسی طرح سے نشے والا آدمی، اسے شعور نہیں ہوتا، اسی طرح سے گناہگار کو بھی اس کو جو سزا دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اسے شعور نہیں ہوتا. تو اس نقد سزائیں کیا ملتی ہیں؟ اللہ کی یاد سے غفلت ہو جانا، یہ گناہ کی سزا ہے. نیک کاموں کی توفیق کا نہ ملنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اسے نہیں احساس ہوا کہ یہ سزا ہے، یہ سمجھا میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے تلاوت کرتا تھا، رمضان میں اتنا پڑھتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں زیادہ ذوق نمازوں کا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں تو شوق عبادت کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور رمضان کے بعد وہ ذوق اور شوق نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ گناہ بڑھ جاتے ہیں، توفیق چھن جاتی ہے. گناہ بڑھ جاتے ہیں، توفیق کم ہو جاتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے، آپ کہیں گے جناب ٹائم نہیں ہوتا، یہ سوال بیکار ہے. کام کرنے والوں کو، اعمال کرنے والوں کو ٹائم ملتا ہے، جن کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے انہیں ٹائم ملتا ہے. جن کو اللہ پاک کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے، وہ روزانہ 5-5 سپارے بھی پڑھتے ہیں، وہ روزانہ دو دو ہزار تین تین ہزار مرتبہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، وہ روزانہ ہزاروں مرتبہ استغفار بھی کرتے ہیں، وہ لفظ اللہ 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 کا ورد لاکھوں بار روزانہ پڑھتے ہیں، بات توفیق کی ہے۔ ایک آدمی آدھے گھنٹے کا سفر کر رہا ہے اپنے کام میں جانے کے لیے، یہ آدھا گھنٹہ زبان تو اس کی فارغ ہے، اس زبان کو اللہ کی یاد میں استعمال نہیں کر پا رہا، ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کسی گناہ کی سزا ہے، اس لیے زبان ذکر میں نہیں چل رہی ہے۔ اس دماغ میں اللہ پاک کی ذات عالی، اللہ پاک کی صفات کو سوچنا چاہیے تھا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آدھا گھنٹہ اس کے پاس سفر کا ہے، پون گھنٹہ ایک گھنٹے کا سفر ہے، سوچنا اس کو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں چاہیے تھی، لیکن یہ اپنے دماغ اور دل کے اندر غیروں کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، دشمنیوں کے پلان دماغ کے اندر پکا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذکر کی محرومی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا جو بھی آدمی برائی کرے گا اس برائی کا بدلہ ضرور ضرور پائے گا، اس جہان میں ضرور برائی کا بدلہ وہ پائے گا۔ رزق سے محرومی، رزق سے محروم ہو جانا یہ بھی گناہ کی سزا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا یہ روزی کو تنگ کر دیتا ہے، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ صبح کے سونے سے مراد صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس میں سونا منع آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لیے برکت اسی وقت میں رکھی گئی ہے، اپنے دن کا آغاز صبح سے کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کو چار رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، وہ چار رکعت نماز ادا کرنے والے کے کاموں کی اللہ پاک خود کفالت کر لیتا ہے کہ میں تیرے کام خود کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ کو ساتھ لینا نہیں آتا آج ہمیں، اور ان چار رکعتوں سے مراد اشراق کی نماز ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد دو رکعت نماز اور پھر دو رکعت نماز، یہ اشراق کی نماز۔ جو یہ پڑھ لے گا یہاں سے اس کے دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہوا، وہ اٹھا تو اللہ کے نام سے بیدار ہوا، بسم اللہ پڑھائی اور الحمدللہ الذی احیانا، اور پھر نماز جیسے اہم فریضے کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے توفیق دی، تھوڑا سا پہلے اٹھ گیا تو تہجد کی توفیق مل گئی، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کا موقع اسے مل گیا۔ اس سے بڑا کون سعادت مند انسان ہو سکتا ہے جو سویرے سویرے دنیا سے ملنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے پروردگار سے ملاؤ، جس کی پہلی ملاقات آج کے دن اپنے پروردگار سے ہوئی ہو، اپنے رب سے ہوئی ہو۔ وہ کون سی انسانیت ہے یا وہ کون سی مسلمانی ہے کہ ایک آدمی صبح اپنے پروردگار کو ناراض کر کے نہ تہجد میں اٹھا نہ فجر کی نماز میں اٹھا اور پھر جناب وہ 10 بجے اٹھ کر اپنے کام پر جا رہا؟ اللہ اکبر، اس سے تو چھوٹے چھوٹے پرندے سویرے اٹھ جاتے ہیں، وہ اچھے نکل گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک مرتبہ لیٹ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر سے فاطمہ کو اٹھایا، فاطمہ اٹھ جاؤ، کیا کر رہی ہو تم؟ یہ روزی کے بٹنے کا ٹائم ہے اور تم سو رہی ہو۔ تو جو آدمی اس وقت پھر غفلت میں سوتا رہے پھر اگر رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ کہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، نہ یہ گناہ کی نحوست ہے نا۔ اے اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے کہ گناہ کی وجہ سے رزق کم ہو جاتا ہے، صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس طرف کبھی بھی دھیان نہیں جاتا۔ نوم صبح، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے فرشتے داخل ہوئے لیکن ہم نے اپنے دروازے تو بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو آنے سے روکا ہوا، کیسے آئیں گے؟ جاگ رہا ہوتا تو فرشتے آتے اس کے پاس، یہ تو سو رہا ہے، یہ سو رہی ہے، پھر کیسے اس روزی کے اندر برکت آئے گی؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے؟ بس ویسے ڈالتا ہے، وہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور پھر جس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا تو ضرور ذہن اس کی طرف جاتا ہے، اور اگر وہ ہمارے گھر میں آ گیا یا ہم اس کے گھر میں چلے گئے، اگر کوئی اس کی غیر معمولی حرکت ہمیں نظر آ گئی تو بس یہ تو کچھ کر ہی رہا ہے، ضرور یہ میرے خلاف ہی کچھ کر رہا ہے۔ یہ بدگمانیوں، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ان تمام قسم کے گناہوں سے اور بد اعمالیوں سے مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور روزانہ ایک مرتبہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی روزانہ 100 مرتبہ توبہ کا معمول بنانا چاہیے. ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ گناہ نحوست ہے، یہ نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے. اس غلاظت کے ساتھ نہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل، نہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں. اس غلاظت کو جسم سے صاف کرنا ہوگا، اور دو ہی راستے ہیں اس غلاظت گناہوں کی نجاست کو دور کرنے کے، دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت میں جائے جہنم سے ہو کر اور جہنم کی آگ اسے چھوئے گی تو گناہوں کی نجاست ختم ہوگی، اور یا دنیا میں دو آنسو ندامت کے بہا دے تو یہ گناہوں کی نجاست دھل جاتی ہے. اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی دو آنسو بہا دیتا ہے، مکھی کے سر جتنا آنسو بھی ندامت کا بہ جاتا ہے، آنکھ نم ہو جاتی ہے، ذرا سی اس کے اندر نمی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمی پر بھی بخشش کر دے گا. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صرف ایک بال آدمی کا نم ہو گیا آنکھ کا، قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا تمہاری کوئی نیکی ہے؟ کہے گا میری تو کوئی نہیں ہے. ایک بال شہادت دے گا کہ اللہ ایک دن یہ اپنے گناہ پر رویا تھا، ندامت ہوئی تھی، آنکھ میں نمی آئی تھی، میں بھیگ گیا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا. تو میرا جی دوستو بزرگو، آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس سے ہم غافل نہ ہوں. ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی آنکھ کا حساب دینا ہے، اپنے کان کا حساب دینا ہے، اپنے ہاتھوں کا حساب دینا ہے، پیروں کا حساب دینا ہے، دل کا حساب دینا ہے، جو دل میں بھرا ہے اس کا حساب دینا ہے. یہ کیوں بار بار قرآن میں کہا علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے، کیوں کہا بھائی؟ کیا ضرورت پیش آئی اس مضمون کو کئی مرتبہ دہرانے کی؟ جب یہ بات آ گئی کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس میں یہ بھی آ گیا اس پر بھی اللہ پاک قادر ہے. لیکن بار بار اس مضمون کو الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حالات سے آگاہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں سے آگاہ ہے، کنکھیوں سے کسی طرف دیکھتا ہے، یہ آدمی دیکھتا ہے، اللہ اس سے بھی آگاہ ہے، دل میں کسی کے خلاف منصوبہ بناتا ہے، اللہ پاک اس سے بھی آگاہ ہے. یہ اس لیے کہا تاکہ آپ اپنے دل کو، میں اور آپ اپنے دل کو ہم پاک اور صاف رکھیں. تو ایمان کے لیے ضروری ہے، اعمال کے لیے ضروری ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی نجاست کو روزانہ دھوتے رہا کرو. اور کل بنی آدم خطاءٌ، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے.